اگر ہم اس طلب علم کی مثالیں دیکھیں نا علم کو طلب کرنے کے لیے نوجوان بچوں نے جو قربانیاں دی ایسی تاریخ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. چنانچہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا. تیسرا دن ہوا ایک نوجوان حاکم وقت کے دفتر میں آیا آنکھوں میں آنسو تھے اس کو دیکھ کے حیرت ہوئی. چہرے پہ تقویٰ تھا, چہرے پہ نورانیت تھی, معصومیت تھی. تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا اس فریاد کو پورا کر دینا چاہیے. تو حاکم وقت نے پوچھا, نوجوان تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے, تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں. اس نے کہا, بتاؤ تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا؟ شاگرد نے کہا, جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں. جیل بھیج دیں؟ جی میرے اوپر احسان فرمائے, مجھے جیل بھیج دیں. حاکم وقت نے کہا, کیوں؟ اس نے کہا, 3 دن سے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, میرا سبق قضا ہو رہا ہے, مجھے بھی جیل بھیج دیں, میں جیل کی صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا, اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا. یہ اس زمانے کے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل میں جانے کی بھی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے. اور ایک واقعہ تو اور عجیب ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک شہر میں درس دیتے ہیں. ایک قریبی شہر کے لوگ آئے, حضرت سارے لوگ تو یہاں نہیں آ سکتے, ہمارے یہاں بھی درس دے دیں. فرمایا, بھائی مسافت اتنی ہے کہ اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں اور پھر واپس آؤں تو وقت نہیں بچے گا. انہوں نے کہا, حضرت ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں, آپ درس دینے کے بعد سواری پہ بیٹھیں اور تیزی سے چل کے وہاں پہنچ جائیں, وہاں درس دیں اور سواری پہ واپس آ جائیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو قبول کر لیا. اب ادھر درس ہوتا, فوراً سواری پہ بیٹھتے, تیز چلتی سواری, گھوڑا تھا یا اونٹ جو بھی تھا, دوسرے کا درس دیتے پھر واپس آتے. ایک طالب علم آیا, امام محمد رحمۃ اللہ سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے. حضرت نے فرمایا, بھائی میں پڑھاؤں تو صحیح, میرے پاس تو وقت ہی نہیں, میں یہاں درس دیتا ہوں, سواری پہ سوار ہو کے وہاں جاتا ہوں, وہاں درس دے کے پھر واپس آتا ہوں. اس نے کہا, حضرت آپ جب یہاں سے درس دے کے سواری پہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے تقریر فرما دیا کرنا, میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور میں آپ سے علم بھی حاصل کرتا رہوں گا. تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسی مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اتنا حسن طلب. اللہ اکبر کبیرہ کہ استاد سواری سے سوار ہو کے جا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے, شاگرد بھاگ بھی رہا ہے اور اس کا لیکچر بھی سن رہا ہے. قربانیاں لی. آپ کہیں گے یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے, چلیں قریب کے زمانے کی بات کریں. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علم میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے. ناظم تعلیمات کے پاس گیا, حضرت مجھے داخل فرما لیجئے. انہوں نے کہا, داخلے بند؟ میں نے کہا, حضرت آنے میں دیر ہو گئی, ان کا بھی ہم داخلہ نہیں دے سکتے. میں نے پوچھا, حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھئی دارالعلوم ابتدائی حالت میں ہے، نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے، جو قریہ ہے نا بستی، اس کے لوگوں نے ایک طالب علم، دو طالب علم، تین طالب علم، مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمے کھاتے ہیں. اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمے لے، تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری ذمہ داری، آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے لیں. لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا. اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا، جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تکرار کرتا، جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا. دیوبند بتی میں اس وقت دو فروٹ کی دکانیں تھیں، سبزی فروٹ کی، میں وہاں چلا جاتا، کبھی تربوز کا چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی امرود کے چھلکے، کبھی سیب کے چھلکے، میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا، اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا. فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز رشتے دار مجھے خط لکھتے تھے، میں ڈر کے مارے پڑھتا نہیں تھا. بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی نہیں لگے گی، تو خط ہی مت پڑھو. میں نے مٹکا بنایا ہوا تھا، سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا. جب سال کے بعد امتحان دے لیتا، فارغ ہو جاتا، اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا، تو ان کو پڑھنے سے میں فہرست بناتا، فلاں کو خوشی ملی، فلاں کو غم ملا، فلاں بیمار، فلاں کے بیٹا ہوا، فلاں کا یہ ہوا، پوری فہرست بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا، خوشی والوں کو مبارک دیتا، غم والوں کی تعزیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا، جیسا بھی تھا. لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو ایک سال یاد رکھا، حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی ایک سال کے بعد ہوتا تھا. یہ تو قریب کے زمانے کے بزرگ تھے. یہ تھے طلباء جو طلباء کہنے کے مستحق تھے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلباء ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ بستر؟ نہیں، پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی. غربا میں سے بھی تھے، عمرا میں سے بھی تھے. چنانچہ عمرا کی مثالیں سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے، اور ترکی تاجر کا پوری میراث ان کی والدہ کو ملی، اس کی اور اولاد تھی نہیں، تو یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے 30,000 دینار سفر خرچ کے لیے دیے. 30,000 دینار. اور انہوں نے پھر 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی. پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے. یہ نواب زادے تھے، علم اللہ نے ان کو عطا کیا. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، رہتا محل میں تھا، مگر اس کو محل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. سادہ کھانا کھاتا، سادہ کپڑے پہنتا. ہارون رشید نے کہہ دیا تیری وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں، کہ جی آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا, تائی کو کیس ہے, علاج کرواؤ, تو مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں. ابا جان اگر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دے, میں علم حاصل کرتا ہوں, جاتا ہوں جا. ہارون رشید نے اجازت دے دی, ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی دے دی اور قرآن پاک دی. بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو اماں کو یاد کرنا, اور اگر ضرورت پڑے کوئی تو یہ انگوٹھی قیمتی ہے, بیچ کے ضرورت پوری کر لینا. وہ نوجوان گیا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا تھا, ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا, ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا, وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی. چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو 6 روٹیاں مل جاتی تھی. ہر روز 1 روٹی کھاتا تھا, 24 گھنٹے گزارتا اور پھر ساتویں دن پھر مزدوری کر لیتا تھا, لوگوں کے گھر بناتا. اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر, اختیاری تنگی تھی رزق تھی, مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا. تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا. اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے, اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے, عورتیں بھی کرتی تھیں. چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ سناؤں. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا. سب سے پہلی ملاقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی, حرم میں مکہ میں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بڑا منور تھا, وہ اتنے خوبصورت اور پرانوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بھی ایسا پرانوار تھا. جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا, آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ تو فرمانے لگے, انہوں نے بچت کا جواب دیا, یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا, یہ میرے شیخ نے بنایا. یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا, یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا. انہوں نے ایک محفل میں واقعہ سنایا, حضرت نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا. اس زمانے میں دارالدیوبند کے خازن تھے, نواب صاحب تھے, ان کو حضرت نونوتوی سے بڑی محبت, عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. ان کے اصرار پر حضرت نونوتوی نے ہاں کر دی, نکاح ہو گیا. نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے ہوتی تھی 1,00,000 روپے کے زیورات بنائے اس زمانے میں, اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا. جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے, چارپائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے, یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے. خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے. اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں. میں تمہاری مانند امیر بننا چاہوں تو ساری زندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا, اور تم میری طرح بننا چاہو تو ابھی بن سکتی ہو. تو میں نے پوچھا کیسے, تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے زیورات ہیں نا, یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کام, یہ سارا اللہ کے راستے میں بھیج دو. فرماتی ہیں میں نے سارے زیور نکالے, 1,00,000 روپے کے زیور. حضرت نے رومال میں باندھے, اور اگلے دن وہ دیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دی ہے. اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں. جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لیے بوڑھی بوڑھی آتی ہے, وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں, اپنے دلہن کے زمانے کو زیادہ یاد کرتی ہیں. تو کہنے لگی بڑھیا آ گئی دو تھی اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تو کوئی زیور ہی نہیں جسم پر. ان میں سے ایک بڑھیا فتنے کی بڑھیا, وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی, لگتا ہے اس نے دھکا ہی دے دیا, جان چھڑائی اس سے. کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنسو, رونا ہی نہ سمے. حضرت نانا پھر رحمت اللہ تشریف لائے, مجھے روتے ہوئے دیکھا, فرمایا کیوں کوئی خیریت ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں. حضرت نانا پھر رحمت اللہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد سے آپ کے گھر چھوڑ دیا. اس زمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا, زنان خانہ الگ ہوتا تھا. مرد لوگ مردان خانے میں رہتے تھے, بوقت ضرورت گھر کی عورتوں سے ملاقات کرتے تھے. کہنے لگی میں دو دن وہاں رہی, تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانے میں آئے تو نظر تو بیٹی تم یہاں ہو؟ تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آ گئی تھی. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا, وہ میں نے زیورات اپنے خوشی طیب نفس سے دیے تھے مگر عورتوں کا جو تانا تھا اس نے میرا دل دکھا دیا. تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نواب صاحب نے ایک لاکھ روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ, رخصت کر دیا. کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت نواب رحمۃ اللہ تشریف لائے, سلام کیا, فرمان لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے دو, تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا, اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی, میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا ہوگا, اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنو گے. کہتے ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی, تاثیر کی کہ مجھے بالکل لگا میری انگوٹھیاں بچھو ہیں جو چپکے ہوئے ہیں اور یہ سانپ ہے جو میرے گلے میں لاکٹ ہے. کہنے لگے میں نے اسی وقت اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے. حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 نا, اور میں اتارتی جا رہی ہوں, سب زیورات اتار دیے اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے راستے میں دینے میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک لاکھ کے زیورات اللہ کے راستے میں بھجوا دیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نانوتوی سے پڑھنا شروع کیا, اتنا علم پڑھا. حضرت قاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی اما سے سبکن سبکن پڑھی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے غریب غربا ہوتے تھے علم حاصل کرتے, عمر آ کے بھی بیٹے بیٹھے, یہ علم تو ایک نعمت ہے نا. ہاں فقیر تو لبابی ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے. مثالیں قائم کر دی انہوں نے دین علم, دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرنے. میر مبارک بلگرامی رحمت اللہ علیہ محدث تھے, پڑھانے کا وظیفہ نہیں لیتے تھے, چنانچہ کئی کئی دن کا فاقہ. ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے تو چکر آیا اور گر گئے. ان کا شاگرد جس کا نام تھا میر طفیل, اس نے حضرت کو اٹھایا, پوچھا استاد جی خیریت ہے؟ بتایا کہ آج پانچواں دن ہے فاقے کا، اس نے حضرت کو آ کے بٹھایا اور وہ چلا گیا. حضرت کو دل میں کھٹک گئی کہ اب اس کو میں بتا تو بیٹھا ہوں کہ فاقہ ہے، تو یہ کہیں کچھ لینا ہے. اور وہی ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ گیا. حضرت کھانا کھائیے، فرمایا نہیں، مخلوق سے تمع رکھنا اس کو شریعت میں اشراف کہتے ہیں اور یہ حرام ہے. مان لگے میں نہیں کھانا کھاؤں گا. سبحان اللہ، ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ کی مدد آ گئی ہی. مگر ان حضرات کے اندر تقوی اتنا تھا، اس نے کہا جی کہ آپ کھا لیجیے. فرمایا نہیں، چونکہ میرے دل میں ایک امید لگ گئی تھی کہ یہ لے آئے گا، اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا. مگر وہ شاگرد بھی متقی، پرہیزگار، سمجھدار ہوتے تھے، اس نے اقرار نہیں کیا، اس نے کھانا لیا اور کھانا لے کے واپس چلا گیا. نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد کوئی 5 منٹ بعد پھر واپس آیا. حضرت جب میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو امید تو کٹ گئی تھی نا، لے گیا. فرمایا ہاں ان لگ کھا لے. تو حضرت نے کھانا نہیں فرمایا. تین طلباء تھے، ایک کا نام تھا ابن المقری، ایک کا نام تھا ابو شیخ اور ایک کا نام تھا سبرانی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے استاد سے، لیکن کھانا اپنا ہوتا تھا. ہم تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا. ایک دن روزہ، دوسرے دن روزہ، تیسرے دن، اب تیسرے دن اٹھا نہیں جاتا تھا. میرے دو ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم گھر جاتے ہیں، بھوک نہیں برداشت کرتے. میں نے ہمت کر لی، میں نے کہا میں نے رہنا یہی ہے، میں حدیث پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگے چوتھا دن میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو گیا، اتنی بھوک تھی. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، سبرانی تم جن کے مہمان ہو تو میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے؟ میں اسی وقت اٹھا اور میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، صلاۃ والسلام پیش کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے. کہتے ہیں کہ دعا مانگ کے میں وہاں سے باہر نکلا تو دروازے کے اوپر ایک علوی النسب شخص تھا، سر کے اوپر اس کے ہنڈیے، ہاتھ میں اس کے پھلوں کی ایک ٹوکری تھی ہے اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے. میں نے نام سنا، میں حیران ہوا. میں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، دیوار ایک ہے، دوپہر کے وقت کیلولا کر رہا تھا، کیلولا میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا علوی میرا ایک مہمان بھوکا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. میری آنکھ کھلی، میں نے بیوی کو دیکھا کہ ہنڈیا اتار رہی تھی. میں نے کہا اپنے لیے اور ہنڈیا بنا لینا، مجھے ہنڈیا اور روٹی دو. ہنڈیا سر پہ رکھی، روٹی اٹھائی اور دو چار قدم میں دروازے سے چل کے اس دروازے پر آیا اور میں نے تمہارا نام پکارنا شروع کیا، تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء علماء کے ساتھ کیا محبت ہے، اتنی قربانی کے انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن فاقہ اٹھانا پڑا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو محلے میں ایک نانبائی تھا، تنور کی دکان تھی، وہاں روٹیاں پکتی تھیں، تو میں کتاب لے کر وہاں تنور کے پاس جا کر بیٹھ جاتا کہ روٹی پکنے کی جو مہک آئے گی اس سے کچھ میرے لیے بھوک کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. اللہ اکبر، اتنی بھوک برداشت کی ان اکابر نے، سال ان کی عمر تھی. انہوں نے تذکرہ سن رکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، اس واقعے کو امام امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر نقل کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا, دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں سنوں, میں ان کے پاس جاؤں اور حدیث کا علم پڑھوں, لیکن راستے میں سمندر پڑتا تھا. اللہ کا توکل کر کے میں نے ایک جہاز تھا بڑی کشتی, اس کے کیپٹن سے بات کی اور سفر پہ نکل پڑا. اللہ کی شان, کئی مہینے سفر کرنا پڑا اور درمیان میں کشتی راستہ بھی بھول گئی تو سفر اور لمبا ہو گیا. پھر اس سفر کے اندر ایسا وقت بھی آ گیا جب سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے, ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے, اس وقت کشتی لنگر انداز ہو جاتی کہ اگر چلتی رہے گی تو الٹ جائے گی, ڈوب جائیں گے بندے, تو لنگر ڈال دیتے تھے. ایک ایک ہفتہ طوفان رہتا, کشتی ایک ہی جگہ پر اور صرف جھٹکے لگ رہے ہیں, اس سے بیماری ہو جاتی, ابکائیاں آتی تھیں, پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی تھیں. کہنے لگے میں اتنا بیمار کہ میری ڈی ہائیڈریشن ہونے کے قریب ہو گئی. قسمت سے طوفان کم ہوا, ہم آگے چلے اور بالآخر زمین پر آئے. وہاں سے میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا اور میرا سفر بھی سینکڑوں میل کا سفر تھا. میرے کپڑے گندے, کھانے پینے کا سامان بچا کچھ نہ, اور میں اپنے سامان کو کمر پر رکھے چل رہا تھا. نکاہت کی وجہ سے میں گرنے لگتا تھا. خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ میں بغداد کے قریب پہنچا. جب سامنے بغداد کا شہر نظر آیا, اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا, نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا. مجھے راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا, سلام دعا ہوئی. میں نے پوچھا, سنائے امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا, کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا, میں ایک طالب علم ہوں, ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں, دھکے کھائے ہیں ان سے علم پڑھنے کے لیے. اس نے میرا چہرہ دیکھا, کہنے لگا, اے طالب علم, افسوس ہے کہ تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی. کہنے لگے, شاکنگ نیوز تھی میرے لیے, میری حسرت پوری نہیں ہو سکتی. اس نے کہا, ہاں, حاکم وقت کسی بات پہ امام احمد بن حنبل سے ناراض ہو گیا, اس نے جامع مسجد میں ان کا درس بھی موقوف کر دیا اور گھر میں نظر بند کر دیا, نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں نہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں, تو مل ماتل نہیں کر سکتے. کہنے لگے, میرے لیے یہ خبر عجیب تھی. ہمت نہیں ہاری, شہر میں گیا, ایک سرائے کے اندر کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں نے وہاں رات گزاری. تھکاوٹ کی وجہ سے نیند گہری آئی. دوسرے دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا, کسی کا تو درد ہوتا ہوگا. میں نے پوچھا سرائے والے سے کہ شہر میں کس کا درد ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ, جو جرح اور تعدیل کے امام تھے, کہ ان کا مسجد میں عصر کے بعد درد ہوتا ہے. میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا. یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کا درس دیا, پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ تھا. لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے, ایک نے سوال پوچھا, دوسرے نے پوچھا, تو اتنے میں میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا, جی, کہ مجھے ہشام بن عمار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا کہ وہ اتنے سکھا ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے اجب بھی آ جائے تو سکاحت میں فرق نہیں پڑتا, وہ اتنے سکھا بندے ہیں. میں نے کہا, بہت اچھا. میں نے کہا, جی, مجھے دوسرا سوال پوچھنے. ساتھ والے لوگوں نے میرے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ تو نوارد نظر آتا ہے, اس مجلس کا دستور ہے ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے, ایک بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے؟ تو ایک سوال پوچھ چکا بیٹھ. میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور غریب الدیار ہوں اور میرا حال دیکھ رہے ہیں. اصل سوال تو میں نے اور پوچھنا تھا, یہ تو میں ایسے ہی پوچھ بیٹھا. پتا ہوتا تو میں وہی سوال پوچھ لیتا. میں نے تھوڑی منت ماجد کی, لوگوں کو مجھ پہ ترس آیا. کہنے لگے اچھا پوچھو. کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمتہ اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کہنے لگے میرے سوال پہ سناٹا چھا گیا. مقامی لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف اور یہ بجنے میں سوال پوچھ رہا ہے. یحییٰ بن معین رحمتہ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر تک چکایا, پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں. یہ الفاظ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل وہ تو امام المسلمین ہیں. کہنے لگے میرے دل میں بات رچ گئی, اب جو مرضی ہو, جو قربانی دینی پڑے, میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کر کے رہوں گا. کہنے لگے میں گھر آیا. راستے میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ پولیس والے دیکھیں گے تو مجھے بھی سزا, تجھے بھی. میں نے کہا کہ نہیں, سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے کہہ دینا کہ یہ ان کا دروازہ ہے, پھر تم آگے چلے جانا, میں جانوں میرا کام جانے. وہ اس بات سے آمادہ ہو گیا, اس نے مجھے گھر دکھا دیا. کہنے لگے میں سرائے میں واپس آیا. اب میں ساری رات سوچ رہا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں. عزیز طلباء تقابل تو کیجئے نا, آج دو وقت کا کھانا آرام سے ملتا ہے, پنکھے کمرے میں لگے ہوتے ہیں, استاد پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں, پھر بھی ان کو فجر کے لیے جگانا پڑتا ہے اور ان کو اپنے درس کے اندر بھیجنا پڑتا ہے, اور طلباء درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, توجہ کہیں اور ان کی پہنچی ہوتی. ایک وہ طالب علم تھے کہ استاد گھر کے اندر مقید ہے اور شاگرد سوچ رہے ہیں کہ میں استاد سے پڑھوں کیسے. کہنے لگے ساری رات سوچتے سوچتے میرے ذہن میں خیال آیا. اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کسکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھٹنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پہ بھی لپیٹ لیا, اور جیسے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے نا, میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے ہاتھ آگے کر کے فقیر کی طرح بھیک مانگنی شروع کر دی. اس زمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے, صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ, اور ان کی بات کو سن کے دینے والے ان کو دے دیا کرتے تھے. کہنے لگے میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے, نوجوان ہے کیوں نہیں محنت مزدوری کر لیتا. میں نے ان کی تیکھی نظریں بھی برداشت کر لی, ترش نگاہیں بھی برداشت کر لی, اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا. کوئی بھیک مانگنا آسان کام ہوتا ہے؟ میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا, اور ایسے وقت میں مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو کیلولہ کے لیے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں, تو عام طرف کم ہوتی ہے. کہنے لگے وہ وقت نوٹ کر کے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا, بڑی زور سے آواز لگائی اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اتنی درد والی آواز تھی میری. امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا, ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا. جب وہ مجھے محتاج سمجھ کے دینا چاہتے تھے, جب انہوں نے دروازہ کھولا, میں نے کہا حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں, میں محبوب کی سنتوں کو جمع کرنے والا بندہ ہوں, میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب نے کہا پولیس تمہیں سزا دے گی, مجھے دے گی. میں نے کہا میں سارا دن سائل بن کے مانگتا پھروں گا اور اس وقت میں آپ کے گھر کے سامنے آ کے صدائیں لگاؤں گا، یہ سکہ اپنے پاس رکھ لیں، آپ دروازہ کھولنا، کوئی نہ ہو تو مجھے دو چار حدیثیں سنا دینا، کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب تیار ہو گئے۔ میں ایک سال بغداد شہر میں بھیک مانگتا رہا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور پھر میں ظہر کے بعد امام صاحب کے دروازے پر جاتا، دروازہ کھلتا تھا، کبھی مجھے دو چار حدیثیں سنا دیتے تھے، کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے سکہ ڈال کے میں چلا جاتا تھا۔ میں نے پورا سال امام احمد بن حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کہ حاکم وقت کی وفات ہوئی، جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی، اور اس نے ان کا جو مسجد کا درس تھا وہ بھی شروع کروا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل نے درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں پر عید کا سما تھا، عصر کا وقت ہوا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور میں استاد کے قریب جا کر بیٹھوں، بھیڑ کی وجہ سے میں قریب نہ پہنچ سکا، ذرا دور کھڑا تھا۔ امام صاحب آئے، ان کی نظر مجھ پر پڑی، امام صاحب کہنے لگے، لوگو اس طالب علم کو آگے آنے دو، علم کا حقیقی طلبگار تو میں سے یہ شخص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے۔ چنانچہ ابو جعفر منصور حدیث کا عالم تھا، ایک مرتبہ وزرا نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں، قیل علی ابی جعفر منصور حل بقی من اللذات شیئا لم تنل، ہو کوئی ایسی بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ قال شیء واحد، ایک بات میری پوری نہیں ہوئی۔ قالوا وما ہوا، کہنے لگے کون سی؟ قال کہنے لگا قول المحدث للشیخ حدثنا، کہ وہ جو شاگرد اپنے شیخ کو کہتے ہیں نا، اے استاد ہمیں حدیث سنائے، حدیث سنائے، میرا جی چاہتا ہے، مجھے علم تھا کوئی مجھ سے بھی یہ علم حاصل کرتا۔ قال فغدا علیہ الوزراء والندماء بالمحاضر والدفاتر، دوسرا دن ہوا تو جو وزراء تھے، کام کرنے والے تھے، وہ اپنے کاغذ اور دواتیں قلم لے کر آ گئے اور وہ سامنے بیٹھ گئے۔ فقال، کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں۔ فقال، اس وقت ابو جعفر منصور نے کہا، ان وزراء تو لستم بہم، تم طالب علم نہیں ہو، انما ہم الدنسۃ ثیابہم، طالب علم تو وہ تھے، کپڑے میلے ہوتے تھے، المغبرۃ وجوہہم، چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے، المشققۃ ارجلہم، ان کے پاؤں ایڑیاں کا گوشت پھٹا ہوا ہوتا تھا، الطویلۃ شعورہم، ان کے بال بڑے ہوتے تھے، رواد الآفاق، دنیا کی خاک چھانتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، کتا المسافات، مسافتوں کو پیدل طے کرنے والے ہوتے تھے، تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز، کبھی حجاز جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، و تارتم بالشام و تارتم بالیمن، کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے، فہؤلاء نقلۃ الحدیث، حدیث کی نقل کرنے والے، لینے والے، تو یہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی مشقتیں تو اٹھائیں مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث
کہ آپ پہلے مجھے قتل کریں گے اور کتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا اتنی دیر میرے بھائیوں کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا. کیا حسن ہے اس سوچ کا, کیا خوبصورتی ہے اس سوچ کی. اتنا بھی انسان دوسرے کے لیے ہم درد ہو جاتا ہے. یہ
وہ سامنے بیٹھ گئے. فقال کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. فقال اس وقت ابو جعفر منصور نے کہا ان وزراتو لستم بہم تم طالب علم نہیں ہو, انما ہم الدنسۃ ثیابہم طالب علم تو وہ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے, المغبرۃ وجوہہم چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے, المشققۃ ارجلہم ان کے پاؤں ایڑیاں کا گوشت پھٹا ہوا ہوتا تھا, الطویلۃ شعورہم ان کے بال بڑے ہوتے تھے, رواد الآفاق دنیا کی خاک چھانتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے, کتا المسافات مسافتوں کو پیدل طے کرنے والے ہوتے تھے, تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز کبھی حجاز جاتے تھے حدیث لینے کے لیے, کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے, و تارتم بالشام و تارتم بالیمن کبھی شام جاتے تھے کبھی یمن جاتے تھے, فہؤلاء نقلۃ الحدیث حدیث کی نقل کرنے والے لینے والے یہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی مشقتیں تو اٹھائی مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا سینے سے لگایا. مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان, کرم ہوئی اور یہ نسبت کتنی کام آ گئی. ہمارے پلے کچھ نہیں ہے مگر اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بندو کیا کرتے تھے, عرض کریں گے اللہ چٹائیوں پر بیٹھتے تھے, گھٹنوں کو دیکھ لیجئے, ٹخنوں کو دیکھ لیجئے جیسے جانوروں کے نشان پڑے ہوتے ہیں, نیچے بیٹھ بیٹھ کر ہمارے نشان پڑ گئے. میرے مولا بس اسی کو قبول کر لیجئے, ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے گا, ہمارے عمل خالص نہیں ہے مگر مولا کوشش تو کیا کرتے تھے. میرے مولا یہ وہ وقت تھا جب لوگ انگریزی تعلیموں کے لیے بھاگتے تھے, کالج یونیورسٹیوں کے پیچھے بھاگتے تھے, ہمارے لیے مدرسوں میں جانا بھی تانا بنتا جا رہا تھا, اپنے پرائے سب سمجھاتے تھے کن کاموں میں لگے ہوئے ہو. اللہ یہ وہ وقت تھا مگر اللہ اس وقت میں تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو تینوں سے لگایا ہم نے, تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو تینوں سے لگایا ہم نے. میرے اللہ ہم قرآن سینے سے لگا کے دورے تو تفسیر کا درس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. میرے مولا بس اسی نسبت کی تاج رکھ لیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ سب طلباء کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے. آپ حضرات بیٹھے رہیے، جو دعا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. ہر بندے کو اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں انتشار کر رہے ہیں. جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہے. اس وقت شیطان کو گھسنے کا موقع نہ دیں. یہ زیادہ توجہ اللہ کا وقت ہے. ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے. پرچیاں دینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اللہ بندے کا بھی نام جانتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہے، اس کے دل کی تمناؤں کو بھی جانتا ہے. تو دعا کریں گے تو اللہ پوری کر دیں گے. تسلی کے ساتھ بیٹھے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو توبہ کے کلمات پہلے پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے. جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں دل میں یہ نیت کر لے کہ میں زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب بیعت ہو چکے ہیں. بہت مختصر سے معمولات جو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی گرمائش آئے اور بچوں کی علم میں دلچسپی بڑھ جائے، عمل کی طرف رجحان بڑھ جائے، سنت کی اتباع پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی قوت آ جائے. صرف اتنے سے معمولات جو کرنے کے لیے صرف چند منٹ چاہیے انسان آسانی سے کر بھی سکتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے مشائخ نے قرآن سے ان کو نکالا ہے، اور ہر عمل کے لیے قرآن میں امر ہے، حکم ہے کہ کرو. یہ کوئی عجیبی چیز نہیں ہے، یہ قرآنی اعمال ہیں. مثال کے طور پہ درود شریف پڑھنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا. امر کا صیغہ آ گیا نا، ہمیں حکم ہے نا، ہم میں سے ہر بندے کو. تو ہم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں درود شریف. اگر ایک وقت میں پڑھنا مشکل تو ہر نماز میں 20-20 دفعہ پڑھ لیں تو 5 نمازوں میں 100 دفعہ مکمل ہو گیا. کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ پھر استغفار 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، اس کا بھی حکم استغفروا ربکم. یہ استغفروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، حکم ہو رہا ہے کہ تم کرو استغفار. تو ہم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں. پھر تیسری بات چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اس کا بھی حکم اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، حکم ہو رہا ہے اذکر اللہ، تو فرمایا فذکر اللہ قیاما وقت، ہمارے اکابر طلباء کو بیعت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ طلباء تو پہلے ہی تقویٰ پر چلنے والے لوگ ہوتے تھے، ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے، تو اب ان کو مزید لمبی تسبیحات کی کیا ضرورت ہوتی تھی، فرماتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آج وقت بدل گیا، اتنا ظلمت آ گئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، اور اس سیل فون کو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہیلپ فون کو، اس سیل فون نے اتنا برباد کیا ہے نا نوجوانوں کو کہ شاید تاریخ میں شیطان کے ہاتھ میں کبھی اتنا ڈسٹرکٹیو ویپن نہیں آیا تھا جتنا اس کے ہاتھ میں اب آ رہا ہے، ادھر ڈال لو، ادھر دل پھنسایا، ادھر دل پھنسایا، سوچیں ادھر ہیں، وقت یہاں گزار رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہو رہا ہے، اس زمانے میں اب ضرورت ہے کہ ان طلباء کو اتنے تھوڑے سے اوراد و وظائف دے دیں تاکہ یہ وارم اپ رہیں اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے رہیں، اسی لیے الحمدللہ مختلف مدارس کے شیوخ الحدیث محتمے مدرات باقاعدہ خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ یہ آئیں دو دن ہمارے مدرسے میں گزاریں، کتنے لوگ یہ بتاتے ہیں فلاں سال آپ آئے تھے ہمارے مدرسے کے طلباء کی تہجد کی پابندی ہو گئی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس لیے یہ اوراد و وظائف زیادہ نہیں آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، آپ ان کو کیجئے گا پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا، اللہ تعالی ہمارے لیے سب آسان فرمائے، ابھی دعا سے پہلے مزید قلبی یکسوئی پانے کے لیے ہم تھوڑی دیر ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، سب حضرات ظاہر کی آنکھ بند کر لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے طریقے کو کھولی اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کو کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی بے کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں, میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں, جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان, میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں, میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں, جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان, اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو, اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو, نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے, اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے, اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے, کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے, اے نصیرت کو تو فضل باری سمجھ, اے نصیرت کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی دعا مانگنے کا وقت ہے, سب احباب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کو منا کے اٹھنا ہے اور ایک نئی زندگی کی توفیق مانگ کے اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وللہ الاسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں, فادعوہ بہا, ان ناموں سے تم دعا مانگا کرو. چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں, اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. اب اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے, اگر پڑھنی ہو تو تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں یا حی یا قیوم ہے, کچھ اور کہتے ہیں, مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسم جلالہ اللہ یہ اسم اعظم ہے, مگر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہر بندے کی زبان سے نکلے تو اثر نہیں ہوتا, زبان لینے والی ہو پھر اثر ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر کسی طالب علم کو دیکھیں کہ بہت زیادہ گناہ کی کوئی بات کر رہا ہے یا ماحول خراب کر رہا ہے اور آپ کہیں میں نے آپ کو مدرسے سے خارج کر دیا, تو وہ مدرسے سے فارغ تو نہیں ہو جائے گا، الٹا آپ کی گردن ناپے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے. اور اگر محتمم صاحب اس کو دیکھ لیں اور وہ فرما دیں کہ بھئی میں نے تجھے مدرسے سے خارج کر دیا تو ہو جائے گا. الفاظ تو وہی ہیں، ہم نے کہا تو اثر نہیں، انہوں نے کہا تو اثر ہو گیا. اس لیے کہ ان کے پاس ایک درجہ تھا، وہ درجہ ملنے کے بعد جب یہ لفظ نکلتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ تقویٰ کے ذریعے عبادت کرتے کرتے ایک ایسا درجہ پا لیتا ہے کہ جب اس کی زبان سے پھر یہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو وہ پھر اپنا اثر دکھا لیتا ہے. تو بہرحال مجمع میں تو کوئی تو ہوگا کہ جس کی زبان سے اخلاص کے ساتھ یہ نام نکلے اور اللہ کو پسند آ جائے. ایک کی بھی دعا قبول ہوئی تو سب کی قبول ہو جائے گی. لہذا ہم دعا مانگیں گے اور آج اس میں اسماء الحسنی سے دعا مانگیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ سنیں گے اور پھر اس کے بعد آپ فقط اتنا پڑھیں گے یا اللہ، صرف اتنا پڑھیں گے. ذہن میں رکھیں کہ جیسے بچہ ماں کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو امی امی امی، وہ دو چار دفعہ امی امی کا لفظ لیتا ہے تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے. وہ پہلے کہتی ہے نہیں دینا، پھر وہی چیز دے دیتی ہے مجبور ہو کے مجبور ہو کے، وہ نام ہی ایسا لیتا ہے. اور بچہ جب امی امی کہہ کے روتا ہے نا، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ پھپھو دیکھ رہی ہے، چچا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہا ہے، وہ سب سے بے تما ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے. امی امی امی، بس یہی سمجھیے کہ آج ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ 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 ایسے درد سے کہیں کہ ہمارے اللہ کو ہم سے ترس آ جائے. کتنی مرادیں ہیں سالوں گزر گئے مانگتے ہوئے، قبولیت نظر نہیں آتی، پریشانیاں ہیں دور نہیں ہوتی، مصیبتیں ہیں جان نہیں چھوڑتی. آج وقت ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے آج ہم اللہ سے خوب مانگیں. لہذا آپ حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور یا اللہ کہتے ہوئے ارد گرد کا کوئی خیال مت کریں کہ کون بیٹھا ہے، بالکل بے پرواہ ہو کے اللہ سے تار جوڑ لیجئے اور یہ اللہ کا لفظ یا اللہ دل کی گہرائیوں سے کہیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الحافظ يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحفيظ يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسی یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، المميت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الاخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے کریم پروردگار، اے رحیم، اے حنان، اے منان، آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ گناہ بخش دیجئے، خطائیں معاف کر دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ نیکوکار بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، تقوی والی زندگی عطا کر دیجئے، حلال پاکیزہ رزق عطا کر دیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، اللہ علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش سینوں میں پیدا فرما، ہمارے خاندان کی اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما، بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے، میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ کریم آقا، بندہ پریشان ہوتا ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، ان جھولیوں کو بھر دیجئے اللہ، جھولیاں بھر دیجئے اللہ، جھولیاں بھر دیجئے اے کریم، جھولیاں بھر دیجئے اے رحیم، جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھجھکی نہ دو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو کہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے کریم آپ سے انکار نہ فرمائیے، اللہ انکار نہ فرمائیے، اللہ ہمیں جھڑکیاں نہ دیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ میرے مولا رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، کرم کاروبار میں برکتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو اور نیک اولاد، جو صاحب اولاد، ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تدریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ سے کہہ دیا تھا، لا تدریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے، لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اللہ 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 یہی کہہ دیجئے، اللہ یہی فرما دیجئے، لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے کریم اے رحیم، اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ گناہ معاف کر دیجیے۔ اے کریم آقا، آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرما دیا، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رزاقی کا صدقہ دے دیجئے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ فقیروں پہ صدقات عطا کر دیجئے، جولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ، دنیا کا سائل اگر کسی دروازے سے روٹی مانگے اور اسے نہ ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، روٹی کے سائل کا مسئلہ نہیں، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، تیرے دروازے کے سوا کوئی ڈر نہیں، اللہ آپ کے دروازے کے سوا کوئی ڈر نہیں، اللہ آپ کے دروازے کے سوا کوئی ڈر نہیں، آپ آپ ہی کو منانا ہے اور آپ ہی سے لینا ہے. اے اللہ عطا کر دیجئے, عطا کر دیجئے, اللہ دامن بھر دیجئے, نیک مرادیں پوری کر دیجئے. اے اللہ جو دونوں دارالعلوم ہیں یا اور دنیا کے مدارس ہیں سب کو دن دگنی رات دوگنی ترقی عطا فرما دیجئے. پڑھنے والے طلباء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے, پڑھانے والے اساتذہ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. جن تک کے بچیوں کا نکاح ہوا اللہ ان کو خوشیوں بری کامیاب زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں کے مقامی احباب نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. میرے مولا اپنی محبت عطا فرما. اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھ رہا دیکھتی ہے, وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی, اسے پھینک نہیں دیتی, سمجھتی ہے یہ نادان ہے, بیٹا تو میرا ہی ہے. بچے کو دھو لیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. اے کریم ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں. اللہ نظروں سے گرا نہ دیجئے, اللہ نظروں سے گرا نہ دیجئے, نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے, اپنے در سے دھکے نہ دے دیجئے. میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے. میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے, رحمتوں کا معاملہ فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, یہاں اللہ لوکیہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطلب قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا تھا. اے اللہ آج آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے. اے کریم آقا اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, جو گناہ ہوئے معاف کر دیجئے. کریم آقا اگر آپ نے معاف نہ کیا نفس بہکائے گا, شیطان بہکائے گا, جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے, رحمت کی نظر کر دیجئے, رحمت کی نظر کر دیجئے, اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے, اللہ پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے کریم آقا ہم ساری زندگی یہی کہتے رہے ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, اللہ ایک مرتبہ تو آپ ہی کہہ دیجئے تم میرے ہو. اے اللہ ایک مرتبہ, اے کریم ایک مرتبہ, اے کریم ایک مرتبہ, اے حی قیوم ایک مرتبہ, ایک مرتبہ فرما دیجئے تم میرے ہو. اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا اہلا جنہوں نے خط بھیجے, چٹ لکھی, فون کیے, پیغام بھیجے یا بھیجنا چاہتے تھے اللہ نہیں کہہ سکے, سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما لیجئے. جو احباب آج کی مجلس میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے. اللہ اس شہر پر خصوصی رحمت نازل فرما، جو ایمان والے ہیں ان کو اپنا قرب عطا فرما، جن کو ایمان کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.